السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي بعد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا رزقنا ورزقنا من شرور انفسنا. اللهم اجعل الحق حقا وارزقنا اتباعه واجعل الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. امين يا رب العالمين. سلام وسلام ماہ ربیع الاول کے حساب سے ہماری ان جمعوں کی نشست میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر عملی پہلوؤں کا تذکرہ کرنے کا بھی چل رہا ہے. پہلی نشست میں ہم نے یہ مطالعہ کیا کہ ہاں، بحیثیت مسلمان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں کریں، اس کی کیا اہمیت ہے. تو قرآن حکیم سے، احادیث سے، مبارکہ سے کچھ دلائل ہیں کہ جو کہ اس سنت میں ہم نے سمجھے تھے. اور پچھلی جو نشست کے اصول ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے جو تقاضے ہیں، اس زمین میں قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کی. آج بھی اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے اور آگے بڑھاتے ہوئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بربر کردہ انقلاب ہے، انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حقیقت ہے، اس کے جو مقاصد ہیں، اس کے جو اہداف ہیں، اور خاص طور پر یہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کن کن مراحل سے یہ گزرا ہے، انشاءاللہ آج کے اس موقع پر ہم گفتگو کریں گے اور قرآن و سنت سے اور سیرت سے رہنمائی حاصل کریں گے. اس موضوع کی جو اہمیت ہے، اس کے ذیل میں ابتدائی طور پر جب باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر، یعنی اس پر حکومت مسلمہ کی جس میں میں اور آپ ثابت ہیں، ہر فرد کے لیے دو چیزیں ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں. پہلی چیز یہ کہ ہمارا ایک مقصد وہ ڈکلیئر ہوتا ہے، ہمارا ایک مقصد، اس کا تعین، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. کیونکہ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو ایک باقصد زندگی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. لہٰذا اب یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے برپا کیے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، ایک مقصد کا تعین ہو جائے. اور پھر دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے جو کریکٹ میتھڈولوجی ہے، جو صحیح طریقہ کار ہے اس مقصد کو اچیو کرنے کا، وہ ہمیں معلوم ہو، وہ طریقہ کار بنا سکے. تو ان دو چیزوں کی اہمیت کے ذیل میں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ میرا اور آپ کا سب سے عظیم مقصد کو کیا حصول کرنا، تو اس کا میرے نام کے پاس بہت سادہ سا، کوئی اس میں رومن سائنس نہیں ہونی چاہیے، میرے نام کے لیے سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہمارے لیے تو اللہ کی بات سب سے عظیم مقصد کون ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اپنے کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات ہمارے سامنے رکھنے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنۃ، کہ یقیناً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کرتے ہیں تو سب کے لیے ایک بہترین رول ماڈل، ایک اسوہ ہے کہ ان کے معصوم. لہٰذا یہ ہے کہ اگر سوال یہ ہو کہ بھائی ہمارا عظیم مقصد کیا ہو سکتا ہے، تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ وہی مقصد ہمارا ہونا چاہیے بحثت کی حکومت کی بحثت مسلمان کی اور اس طرح جناب نبی کریم سب بات ہو سکتا ہے اور آپ سے بڑھ کر کوئی عظیم مقصد کو کسی کا ہو نہیں سکتا, وہ متعین ہو سکتا. تو مقصد کا تعین تو یہ ہو گیا کہ جو مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ وہاں پہنچا. اور یہ مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد تھا کہ جو خود رب کائنات میں اللہ عظیم ہے, اس سے پہلے بھی بار بار یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ بڑی شان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہمارے سامنے بیان کیا. اور یہ ایک نہیں, دو نہیں, تین مقامات, اور الفاظ بھی کچھ ایسے بھی ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں استعمال کیے ہیں. آپ ترتیب مصحف کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں یہ مقصد آپ کا مقصد بھی سر متعین ہوتا ہے. پھر سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 28 میں آپ کر کے دیکھیں, پھر سورہ صف کی آیت نمبر 9 آپ اٹھا کر دیکھیں, تو یہ ایسے کچھ الفاظ میں ملیں گے کہ ہر سارا رسول کو دیکھ ہونا ولی اللہ لیو اس کے رنگ والے کی وہی اللہ کی جس نے بھیجا اپنے رسول جناب نبی مقیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں بھیجا, الہدا کافی ہدایت یعنی قرآن میں ودی میں لکھا اور حق دین یعنی کہ سامنے آ رہا ایک جسٹس ہوتے. اور یہ دونوں چیزیں کیوں کی ہیں؟ لیو اس کے رنگ والے کی تاکہ آپ اس نظام حضرت کو تمام باتیں بیان یا کل نظام ہماری زندگی پر غالب کر دیں, نومنل کر دیں, ولو کرے گا مسلم. یہ سورہ سب کیا ہے اور موقع کی بات آتے ہیں کہ یہ بات کتنا ہی مسلم کو نہ لگا دیں. تو بھائی یہ ہے کہ مقصد کا تعین تو ہو گیا ہمارا بحث پھر مجموعی امت مسلمہ کا کہ جس سے ہم امتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عظیم مقصد بڑھ کر ہو نہیں سکتا. تو وہ مقصد ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام عدل اس کے ہم مکمل. یعنی اس کے حوالے سے بھی میں نے بات کا سوالی انداز میں یہ بات رکھی ہے کہ اگر میں آپ سے دور سوال کروں تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ جو ہم سب کے ساتھ ہوگا, یا دوسرے انداز میں کہ ہم ایک پیج پر ہوں گے ان دو سوالات کے جواب. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کائنات کی زمین کس کی ہے, اس کا مالک کون؟ تو سب یونینمس یہ کہیں گے کہ اس کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب مالک اس زمین کا اللہ ہے تو اس زمین پر آسمان کس کی زمین چلے؟ تو اس پر اس کا بھی جواب ہم ایک پیج پر ہوں گے کہ جب لاجیکلی بات یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے, منطقی طور پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو جس کا مالک ہے اسی کے احکامات امپلیمنٹ کیا جا سکے. لہٰذا اللہ کی زمین اور اللہ کا نظام اللہ کے احکامات کی امپلیمنٹیشن اس زمین پر ہو سکے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو مقصد ہے کہ جو پھیلا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اور ویسے کہ امتی میرا اور آپ کا یہ عظیم مقصد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے شروع کیا ہے کہ جو سورہ سورہ کی آیت نمبر 13 ہے عقیم الدین کی اصطلاح کہ پانچ سور اعظم جو بڑے باہمت رسول ہیں ان کا تذکرہ فرما کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ مشن دیا کہ ان عقیم الدین بلا تفرقہ, دین کو قائم کرو, اسمبلی کرو, اور اس بارے میں کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے, یونینیمس بول ہونا چاہیے انہیں پتہ مسلم آزاد. یہ تو ہو گیا مقصد کا تعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور بات یہ ہے کہ مقصد کا تعین ہونے کے بعد دوسری چیز بڑی اہمیت کے حامل ہوگی, اور وہ کیا ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ کار, وہ کریکٹ میتھڈولوجی کو کیا ہونی چاہیے. تو اس کا بھی سادہ سا جواب ہے کہ جو مقصد کا حصول اللہ کے رسول نے جس طریقے پر فرمایا, جس میتھڈولوجی کو آپ نے اختیار کیا, وہی بہترین میتھڈولوجی, وہی بہترین طریقہ کار ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے. تو مطلب یہ ہے کہ پہلی بات اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے یہ بات آپ نے سمجھی کہ میرے اور آپ کے لیے دو چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں, مقصد کا تعین ہو, اس مقصد کو حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کار, ان دونوں چیزوں کا تعین ہے جو ہم نے کیا. پھر اس موضوع کی اہمیت وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ آج جب ہم پورے گلوب پر مسلمان کی کیفیت دیکھتے ہیں تو ہمیں دیگر ملک کی کیفیت ملا زبوہاری اور آزادی لانی میں اتنا یہ امت مسلمہ, اور اس کی وجہ
دل بالکل ظاہر ہوا ہے, اس پر بھی کلام اس کے نصیب سے ہوا ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے ریپرزینٹیو ہیں, اللہ کے نمائندے ہیں. یہ امت مسلمہ, اس امت مسلمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا ہے, دین ہے کہ جو کہ ملا. اب اس دین کو ریپرزینٹ کون کرنا ہے پوری دنیا میں, وہ ہے آپ, یہ امت مسلمہ. اور جب ریپرزینٹیو جو ہے وہ اپنا فریضہ اپنا ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا, تو پھر یہ ہے کہ اللہ کے غضب کے ذریعے امت مسلمہ سے بات ہوتی ہے کہ جس کے نقشے ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور بارہ یہ ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو کہ ہمارے پاس جو ہے یقینا کہ ہم واقعتا کسی ایک ملک میں کم از کم کسی ایک ملک میں کسی ایک خطے میں صحیح اسلامی نظام جو ہے قائم کر کے پوری دنیا میں دیکھا, اور یہ رول ماڈل بن جائے گا پوری دنیا کے لیے بھی, جو کہ ترس رہی ہے اس وقت پوری دنیا پیاسی ہے آپ کی تلاش میں, اور وہ در بدر کے ٹھوکرے کھا گئی اپنا تقدیر کا شکار ہے کیونکہ وہ حق کو تلاش نہیں کر پا رہا. وہ حق کس کے پاس؟ وہ میرے اور آپ کے پاس, وہ امت مسلمہ کے پاس. یہ قرآن حکیم کی صورت ہے اور سیرت مطالعہ اور سنت رسول کی صورت صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ ہے کہ وہ صحیح نظام حیات کسی ایک خطے پر ہم قائم کر کے دکھاتے ہیں کم از کم, تو پھر یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہے جو کہ بن جاتا ہے. اور یہی بات ہے کہ جو امام دار الحجرت امام مالک رحمۃ اللہ کے قول میں بھی جو کہ ہمیں ملتا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ لا یسلم باب الناسی امتی الا بما صلح به اول, کہ اس امت کے آخری حصے کی یعنی ہماری طرف سے اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی جب تک کہ اسی طریقے پر اس کی اصلاح نہ کی جائے کہ جو اصلاح پہلے حصے کی ہوئی. اور یہ پہلا حصہ امت مسلمہ کا کون سا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت میں رحمۃ اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ ہے کہ اس آخری اس امت کی اصلاح حصے کی اسی طور پر ہو سکے گی کہ جو اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہے کہ مجھے فرمائیں گے. تو فرق یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ آج اگر ہم کسی ایک میں اسلامی نظام کو صحیح طور پر بنیاد پر قائم کرتے ہیں تو یہ پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہو, اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہی میتھڈالوجی, وہ طریقے کار, وہ مقصد کا تعین جو اللہ کے رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس موضوع کی اہمیت اس احساس. پھر یہ ہے کہ ایک اور اہمیت کا نقطہ یہ کہ آج مسلمانوں کے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جذبہ ہے جادو دینے کے, لیکن یہ ہے کہ یہ جذبہ جو اخیار ہیں جو ہمارے دشمن ہیں وہ غلط طور پر مسلمانوں کے خود کا سفروں کی صورت میں اور بھی لگا. یہ ہے کہ اس موضوع کو سمجھنے سے ہوتا ہے کہ اس جذبے کو بھی صحیح رکھا کے روپ میں دیا جا سکے گا کہ بھائی یہ جانے ہماری بڑی قیمتی ہے, یہ ہر بات کے لیے وہ جانے دے دے سکتے, کہاں تم پڑ گئے. لگا یہ ہے کہ یہ ایک غلط اخیار نے اس جذبے کو ہمارے استعمال کیا ہے, ایکسپلوائٹ کیا اور وہ کر رہا ہے مسئلہ ہے, اور نقصان کس کا ہونا ہے؟ اسلام کا ہوگا, وہ تو مسلمان ہوگا. پھر دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خاص طور پر امریکہ کے مطالعات پاکستان میں تبدیلی کے نعرے بھی ٹکو کے لگتے ہیں اور کیسے کیسے جو ہے وہ خوش نما نعرے ہمارے سامنے آتے ہیں, اور بارے اشتناف میں کہ جو کہ ذہنوں میں آ جاتے ہیں, دھوکہ میں بھی جو کہ ہم ظاہری چیزوں پر کھا جاتا ہے. پھر اگر روک اگر کیا جائے سیرت مطہرہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے لیے نبی ناس اس پر ہے, لہٰذا یہ ہے کہ یہ نام نہاد تبدیلی کے جو بھی نعرے ہیں اور خوشنما جو بھی شکلیں ہمیں اپنے معاشرے اپنے ملک پر نظر آتی ہیں, لہٰذا اس طریقے سے بھی ہم بچ سکیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق کو نصیب فرمائے. اور چوتھی بات اہمیت کے حوالے سے وہ میرے آپ سے بھی آپ کے سامنے, کیونکہ خود رب کائنات کی خود مانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطالعہ تمہارے لیے ہر لحاظ سے اس پر ایک رول ماڈل کی حیثیت. لہٰذا یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ایک ہی سورس ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی, دین کے بدلے کی جو بطور کی ہمارے سورس کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطالعہ. تو یہ میں نے ابتدا اختصار کے ساتھ اس موضوع کی اہمیت کو جو ہے سامنے رکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے عزیز انقلاب, اس کا یعنی اس کی اہمیت کیا ہے, یہ بات ہمارے سامنے ہے. اب یہ ہے کہ اس انقلاب کی حقیقت کیا ہے, اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے.
یعنی انقلاب جو ہے وہ کہتے ہیں یہ قلب سے نکلا ہے یہ لفظ, اور یہ جدید اصطلاح ہے انقلاب, یہ قلب سے نکلا ہے. جس طرح سے یہ قلب بالکل تبدیل ہوتا رہتا ہے وہ کہا رہتا ہے, اسی طرح تبدیلی جو ہے وہ انقلاب ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے, یہ بات مانی جاتی ہے کہ انسانی جو زندگی ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے. انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ جو یعنی پرسنل ایفیئرز سے ہوتا ہے, انفرادی پہلو, انفرادی دوسرے, اور انفرادی دوسرے میں آپ کو عقائد دیکھنے کو کی نظر آئے گی, عبادات موٹر ہیں کہ جو کہ نظر آئیں گی, جس میں دین اسلام بھی ہمارے رہنمائی دیتا ہے, عقیدے کے طور پر اللہ کو ماننا, رسولوں کو ماننا, اسی طرح سے اور دیگر ایمانیات کی تفصیلات ہیں, عقائد کے حوالے سے تفصیلات, اسی طرح موٹ اور تفصیل ہیں ہمارے ارکان اسلام کی صورت میں نماز ہوگا ہر سکاف کی صورت, اسی طرح سے رسومات ہیں, یہ بھی انفرادی زندگی سے ہوتا ہے, خوشی کے موقع پر بھی ہیں, غمی کے موقع پر بھی. تو بات یہ ہے کہ یہ انسانی زندگی کا پہلا فنکشن ہے انفرادی سفر, پرسنل افیئرز. لیکن انسانی زندگی کا ایک دوسرا فنکشن بھی ہے, وقت میں الیکشن اجتماعی ہو, اور اجتماعی دوسرے میں جو ہے وہ کیا پولو سوشل اکنامکس یعنی معاشرتی نظام ہے, پھر معاشی نظام ہے, پھر سیاسی نظام ہے, یہ پولو سوشل اکنامک سسٹم ہے, یہ تین گوشے ہیں جو اجتماعی دوسرے سے ہوتا ہے. تو انقلاب انقلاب کسی سے انقلاب جو ہے وہ انفرادی گوشے میں کسی تبدیلی کو انقلاب دیتا ہے, یعنی انقلاب کے اس لفظ کی اپنی ایک کونوٹیشن ہے, یہ اپنی ایک مستقل اصطلاح ہے. یعنی دنیا میں انقلاب کے لیے کیا کرائٹیریاز ہیں جن کی وہ کوالیفائی کریں گے, لہٰذا یہ بات مانی جائے کہ انقلاب انفرادی زندگی کے ان تین گوشوں میں تبدیلی کا نام نہیں ہوتا, یعنی عقائد رسومات میں تبدیلی کو انقلاب نہیں کہتا. ورنہ اگر آپ ذرا پیچھے جائیں تو چوتھی صدی کے آغاز میں ایک بہت بڑی تبدیلی وہ مذہبی گوشے میں عقیدے کے اعتبار سے آئی, رومن امپائر وہ عیسائی مذہب میں ریورٹ ہو جاتی, ریورٹ ہو جاتی, عیسائی مذہب کو قبول کر لیتی, لیکن انسانی تاریخ نے اس رومن امپائر کی تبدیلی کو انقلاب نہیں کرا, کیونکہ کوئی اجتماعی گوشے میں کوئی خصوصی سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, صرف عقائد ہیں کہ ان کی تبدیلی ہوئی, لہٰذا یہ انقلاب کی فہرست میں رومن امپائر کی تبدیلی کو کردار نہیں تھا. لہٰذا انقلاب محمدی کے علاوہ اگر ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کہ انقلاب, اس کے علاوہ اگر تاریخ انسانی پر ہم غور کریں تو دو انقلابات ہیں جو کہ ہمیں ملتے ہیں تاریخ انسانی میں کہ جس نے انقلاب کو کوالیفائی کیا, اس لفظ کو کوالیفائی, ایک انقلاب نے جو کہ کہلاتا ہے انقلاب فرانس, یعنی انقلاب فرانس میں ہوا کیا اجتماعی گوشے میں سے ایک گوشت میں تبدیلی واقع, یعنی پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ تبدیل ہوئی, سیاسی نظام ہے اس میں بنیادی تبدیلی واقع ہو, بادشاہت اس کا خاتمہ ہو گیا, جمہوریت کا جو آغاز ہو گیا خاتمیت وہ ایک شخص سے منتقل ہو کر وہ عوام کو سطح بنا گئے, لہٰذا یہ پولیٹیکل چینج ہے کہ جو بھی آ گیا صرف اجتماعی گوشے میں سے ایک گوشے میں سیاسی گوشے میں وہ تبدیل واقع. پھر دوسرا انقلاب جو ہمیں انسانی تاریخ کو ملتا ہے کہ جو انقلاب کے لفظ جس نے کوالیفائی کیا وہ انقلاب روس ملتا ہے جس کا ایک نام بولشویک ریولوشن, لہٰذا اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعی گوشے میں سے تین گوشوں میں سے ایک گوشے میں تبدیلی واقع, اکنامک سسٹم اس میں تبدیلی آ گئی, معاشی ڈھانچہ ہے کہ جو کہ تبدیل ہو گئے, یعنی جس چیز سے کوئی پیداوار بھولی لگا کہا گیا کہ جو انفرادی ملکیت اب نہیں ہو بلکہ یہ ہے کہ ریاست کی وہ ملکیت ہو, ہاں زیادہ سے زیادہ جو آرٹیکل آف یوزز ہیں یعنی آرٹیکل آف یوز کہ جو عام ضرورت کی چیزیں ہیں گھر کے برتن ہے اسی طرح سے سائیکل ہے فلاں یہ انفرادی ملکیت ہو سکتی, لیکن یہ ہے کہ اجتماعی ملکیت وہ بھی اصل ہے اور سب جو ہے وہ کام کریں گے اور ان کو کام کی جو روزی ہے ایک سیلری ہونے کے روپ میں ملتا, لہٰذا یہ ایک انقلاب روس ہے جس میں ایک اکنامک سسٹم میں ایک تبدیلی جو ہوا. اب ہم تیسرے انقلاب کو دیکھتے ہیں انسانی تاریخ, اور وہ انقلاب میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ انقلاب میں انسانی تاریخ کا عظیم ترین انقلاب, عظیم ترین. باقی تمام انقلابات سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدمہ کرتا ہے انقلاب میں, یہ ڈسٹنگوش کیسے کرتا ہے, مميز کیسے کرتا ہے, فرق کیسے کرتا ہے. لہٰذا اس کے لیے بھی دیکھیے چند باتیں سمجھنے کی, کہ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدمہ کرتا ہے انقلاب, اور یہ جامع ترین انقلاب. جامع ترین کا مطلب یعنی کمپریہنسو ریولوشن. کیوں کہتے ہیں اسے؟ کیونکہ انسانی زندگی کے ہر موشن میں تبدیلی ہوتی ہے. کوئی ایک موشن نہیں جو ہسٹورینز ہیں انسانی تاریخ کو رقم کرنے والے ہیں, انہیں یہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں کس موشن میں تبدیلی واقع نہیں, یہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ہر موشن, چاہے وہ انفرادی موشن ہو, عقائد کا معاملہ ہو, اعلانات کا معاملہ ہو, رسومات کا معاملہ ہو, چاہے کلیکٹر اکیڈمی ہو یا سوشل کامن سسٹم, ہر موشے میں تبدیلی واقع ہوگی اور ہماگیر تبدیلی. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کرنا. اچھا, اگر یہ باتیں کوئی مسلمان کہے تو دنیا یہ اعتراض کر سکتی ہے کہ بھائی یہ تو معتقدین کے دین ہے, یہ تو کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں والے چاہنے والے تو یہ تو باتیں ایسی کریں گے. لیکن میں نے تو پچھلی نشستوں میں یہ عرض کیا کہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تسلیم کیا ہے دشمنوں نے. اور اگر آپ کو یاد ہو ذہن میں باتیں کو آ رہے ہیں, میں حوالے دے رہا ہوں سے چلیے آپ کے سامنے رکھا کہ دشمنوں نے یہ ایکسپٹ کیا, اور اصل تو تباہی پہ ہوتی ہے کہ دشمن کی طرف سے آتا. فقہا بھی کہتے ہیں کہ الفضل ما شہدت بھی آگا, اصل دوائی کو ہوتی ہے کہ وہ دشمن کی طرف سے آتا, دشمن دوائی ہوتا ہے کہ واقعہ نظیم انسان. اور اس کے لیے میں نے ایم ایل روئے کی مثال رکھی ہے, بنگالی ہندو ہے, کمیونسٹ آرگنائزیشن کا ایک کارکن ہے, اور اس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام کے نام سے لیکچر دیا, اور اس میں یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب اگر برپا کیا ہے وہ کسی نے کیا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تسلیم کرتا ہے, ایم ایل روئے ہے, کمیونسٹ لیڈر اور بنگالی ہندو, لیکن تسلیم کرنا. پھر میں نے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی مثال آپ کو دیکھے, اگر آپ نے دی 100 نامی کتاب ہے کہ ان کی لکھتا ہے, اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں جو 5000 سالہ معلوم انسانی تاریخ ہے, اس میں سے یہ سارٹ آؤٹ کرتا ہے 100 عظیم شخصیات, دی 100 کا نام, 100 عظیم شخصیات کو سارٹ آؤٹ کرتا, اور مذہبی اور سیکولر کے ناموں میں انتہائی جو بھی کامیاب انسان ہے کہ جس نے انسانی تاریخ میں جو ہے بڑی ایک تبدیلی جو ہے وہ واضح تبدیلی کو بن پاتی ہے, ان کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے اور نمبر 1 پر اس کو بنتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوٹ بھی میں نے کیا کسی نہ کسی میں, پھر ایچ جی ویلز کا میں نے آپ کو حوالہ دیا, کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ نامی کتاب اس کی ہے, اور یہ بدترین دشمن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رفیق حملے کے لیے سیرت کو تعالیٰ پر بدبخ, لیکن جب یہ حجت الوداع کا خطبہ پڑھنا ہے جو عظیم خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نہ کالے کو بولے گا, نہ بولے گا کالے کو, نہ اجمی کو عربی پر, نہ اجمی کو عربی کو اجمی پر, کوئی فضیلت نہیں دے سکتا. یہ ساری رنگ و نسل و جماعت جو غابِ حضور کو پاؤں چلے پوچھتا ہے دین اسلام, ساری ڈسکریمنیشن کو ختم کی. اور اگر کوئی عزت ہے, کوئی وقار ہے, تو لہٰذا وہ کس کی بنیاد پر ہے؟ دین اسلام پر, وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. اِنَّ أَكْرَمَ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تو یہ ایچ جی ویلز یہ خطبہ حق الحجت بنا پڑھتا ہے, تو یہ اپنی کتاب ریکنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ میں تسلیم کرتا ہے واقعتا کہ تاریخ انسانی میں میں نے بڑے باز سنے ہیں اقوت پر, مسلمات پر, حریت پر. میں نے اور یہود عیسائی نے کہتا تھا جیسے تو نظرت میں مسیح ناصری کے باز میں علیہ السلام, میں نے یہ لیکچر میں بھی نوٹس پڑھے, لیکن یہ تسلیم کے بغیر چار نہیں ہے کہ واحد انسانی تاریخ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے انسانی تاریخ میں پہلی بار ان اصولوں پر, حریت, مساوات, رواداری پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کر کے دیکھا. لہذا باتیں اگر اللہ کے رسول کے ماننے والے اور جاننے والے کہیں تو باتیں بنا سکتے ہیں، لیکن یہ تو دشمن کی طرف سے گواہی ہے کہ دنیا خلاف اس اعتبار سے یہ جامع ترین یہ پہلی بات ہے اس انقلاب محمدی کی خاصیت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جامع ترین طرح. پھر بقیہ جو دو انقلابات کے ان سے یہ انقلاب محمدی اپنے آپ کو رویس کیسے کرتا ہے اس میں پہلی بات تو ہمارے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی بقیہ جو انقلاب ہیں انقلاب فرانس کی مثال آئی انقلاب روس کی مثال آئی اس میں نظریہ انقلاب کی نظریہ کچھ لوگوں نے دیا لیکن ان لوگوں کے ذریعے سے انقلاب ہوتا نہیں اور جن جگہوں سے وہ نظریہ ان پر نہ اٹھنا تھا وہاں پر اکثر بیشتر وہ نظریہ غالب نہیں بلکہ یہ ہے کہ نظریہ دینے والے کچھ اور لوگ تھے پھر اس نظریے کو امپلیمنٹ کرانے والے اور وہ انقلاب کچھ اور لوگوں کے ہاتھوں میں کہیں اور آئے. بلادا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برپا کرتا ہے انقلاب ہے اس حوالے سے بھی یہ ایک مبین سانپ رکھتا ہے کہ انقلابی محمدی میں نظریہ دینے والے کون ہیں بنفس نبی صلی اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ ہے کہ یہ نظریہ دے کر تمام جو انقلاب کے پروسیس ہیں اس میں بنفس نبی خود موجود رہے کون جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور سن 8 ہجری میں جب عرب کی زمین پر یہ انقلاب برپا ہوتا ہے کنفیل تو اس وقت بھی موجود کون ہیں لیڈ کون کر رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ انقلاب فرانس کی اگر ہم بات کریں تو وولٹیئر اور روسو نے یہ دو افراد تھے کہ جنہوں نے نظریاتی سطح پر وہ کتابیں ہیں کہ جو کہ لکھی ہیں لیکن قیادت جو وہ ہاتھ میں نہیں تھی یہ تو ڈیسک ورکر تھے اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے. لیڈر لیس ایک موت تھا کہ جو کہ وہاں پر یعنی پنپا تھا. لہٰذا یہ ہے کہ اس سے یعنی کوئی انقلاب نہیں بلکہ خون تیزی وہ بہت زیادہ ہوئی اس کی وجہ یہ لیڈر لیس جو ہے وہ ایک موت تھا اور موت سے ہمیشہ یعنی موت کہتے ہیں ہجوم ہجوم سے ہمیشہ جو ہے وہ تقریبی کام نہیں لیے جا سکتے تعمیری کام نہیں لیا جا سکتے. اسی طرح انقلاب روس کی اگر ہم بات کریں تو فلسفہ اور فکر دینے والے وہ اینجلس تھے اور مارکس تھے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ دو شخصیات اور جرمنی میں بیٹھ کر جرمنی میں بیٹھ کر انہوں نے یہ نظریات میں بھی جو کہ مرتب کیے اس کو لکھا اور تکمیل بھی لندن میں بیٹھ کر جرمنی سے یہ نظریہ شروع ہوا جرمنی میں بیٹھ کر اور پھر لندن میں یہ تکمیل ہوئی ہے. لیکن ان دونوں ممالک کی انقلاب برپا نہیں انقلاب برپا ہوا ہے تو وہ روس میں آ کے اور وہ پھر یہ مینشیوک اور بلشیوک یہ دو جماعتیں تھیں کہ جن کے ذریعے سے یہ انقلاب جو برپا ہوا اور عین وقت میں آ کے لینن نے اس پوری تحریک کو جو ہے کیا اور پھر اس طرح سے خون ریزی کا معاملہ اس میں بھی بہت زیادہ ہوا. بہرحال واحد اللہ کے رسول کا انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم ہمگیر انقلاب اس لیے کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کا ہر وہ سفر نہیں ہو اور ایک ہی لائف اسپین میں یعنی ابتدا بھی ہوئی ہے نظریہ اٹھا ہے بنفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور 8 ہجری میں دین کا غلبہ ہوگا بلبہ رہا ہے اور کسی زمین پر اور پھر اس کی ایکسٹینشن ہے توسیع ہے کہ جو کہ عرب سے باہر نکل کر سلطنت روما سے جو مقابلہ حضرت قبول کی صورت میں ہوا تو اس کی بھی تصدیق کون کر رہے ہیں توسیع کون کر رہے ہیں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ میں نے آپ کے سامنے انقلاب کی جو بھی حقیقت ہے اس کی جو بھی اہمیت ہے چند نکات میں کہ جو کہ بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے وہ رکھے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اسلامی انقلاب کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس اسلامی انقلاب کا ٹارگیٹ کیا ہو مقصد کیا ہو اس کا ہدف جو ہے کیا ہو. لہٰذا ویسے اگر غور کیا جائے تو انقلاب کا ہدف کیا ہوگا کسی نہ کسی پہلو سے ظلم کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے اور عدل انصاف وہ اسلام یعنی معاشرے میں قائم ہو جائے اس کی کوشش. لہٰذا یہ ہے کہ یہی انقلاب کا ہدف جو ہوا کرتا ہے وہ بھی ہوا اور یہ ہے کہ جہاں ظلم کی بات ہوتی ہے تو اگر یہ ظلم سیاسی سطح پر ہوگا تو اسے جو ہے وہ ڈپریشن کہا جاتا ہے سیاسی جبر جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اگر یہ ظلم جو ہے معاشی سطح پر آئے تو اس کو جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ وہ استحصالی نظام ہے, استحصالی نظام یہ بھی ایک ظلم کی صورت ہے اگر یہ اکنامک سسٹم کی رنجش ہے. اسی طرح سے اگر سماجی سطح پر کوئی ظلم نظر آتا ہے تو پھر یہ ڈسکریمنیشن ہے. رنگ و نسل اور زبان کے بنیاد پر تفریق ہے کہ جو کے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے, کالے گھٹیاں ہیں اور گورے بڑیاں ہیں, یہ ایک ڈسکریمنیشن نظر آئے. اسی طرح سے برہمن اونچا ہے تو سورج کیا ہے وہ نیچا ہے, یہ ایک تقسیم ہے کہ جو کہ نظر آئے. تو یہ عموماً انقلابوں کا جو بھی محرک ہے وہ پازیٹو ہوا کرتا ہے کہ کسی بھی سطح پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو ایک عدل اور انصاف ہے کہ جو کہ مہیا. باقی اضافی بات اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں ہمیں انقلاب نظر آتے ہیں تو یہ تو بات میں سنا ہے کہ ان تمام انقلابات کا جو اصل جذبہ ہے محرک ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا, اس سے مستعار. اور یہ بات میرے ساتھ کی نہیں, کسی اللہ کے رسول کے چاہنے والے کے لیے ابھی میں نے حوالہ دیا ہے جی ویلس کا, بدترین دشمن ہے. لیکن یہ تسلیم کر رہا ہے کہ انسانی تعلیم میں یہ چیزیں پہلی دفعہ جو امپلیمنٹ ہوئی ہیں تو کس کے ہاتھوں میں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں. تو اس اعتبار سے جو سوال ہم سمجھ رہے تھے کہ اسلامی انقلاب اس کا ہدف اس کا ٹارگیٹ وہ کیا ہوگا, مقصد کیا ہوگا, لہٰذا اسلامی انقلاب کا ہدف یہ ہوگا کہ عدل اجتماعی اس کا قیام, یعنی فیئر ڈسٹریبیوشن, یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ جسٹ پولیٹیکل سوشل جسٹس, خاص طور پر جو اجتماعی انسانی کوشش ہے اس میں عدل ہے کہ جو قائم ہو جائے, انسانوں کے جو بھی حقوق ہیں وہ پامال نہ ہو, ہر ایک کو اس کا رائٹ ہے کہ جو بھی ملتا. یہ اسلامی انقلاب کا سب سے بڑا ہدف ہے کہ جو کہ ہوا کرتا. یہاں پر بھی ہمیں ایک بات ذرا سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ عموماً ہمارے یہاں جو بھی دینی جماعتیں ہیں جب کبھی اسلام کے لحاظ کی بات کرتی ہیں, کبھی انقلاب کی بات کرتی ہیں, تو اکثر و بیشتر ان کے پیش نظر صرف اسلامی قوانین کا لحاظ ہے کہ جو کہ یعنی یہ ہے کہ اسلامی قوانین میں بھی اہم ترین جو ہے وہ تعزیرات ہوتی ہیں, یعنی چور اگر چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, فلاں کی سزا یہ ہے فلاں کی سزا یہ ہے. صرف یہ محدود ایک تصور ہے اسلامی انقلاب کا, تعزیرات کی امپلیمنٹیشن ہو جائے کسی خطے میں. تو بہرحال اس میں وضاحت کی ضرورت یہ ہے کہ قانون کو کسی نظام کو چلانے کا ایک ذریعہ ہو, یعنی کوئی بھی نظام ہے اس کو چلانے کے لیے قوانین ہیں کہ جو کہ مرتب کیے جاتے ہیں. تو اصل شہر کیا ہوگی؟ اصل شہر جو ہے وہ نظام ہے. نظام اگر غلط ہو اور قانون کتنا ہی اچھا ہو تو آپ مجھے یوں بتائیں کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ وہ جو غلط کار بیٹھے ہیں, جو نظام کو چلانے والے ہیں انہیں کو فائدہ ہو. میں مثال دوں کہ نظام یہ ہے کہ دولت کی نئے مضبوط سے والا تقسیم ہو اور اس میں جو ہے وہ عدل کا معاملہ ہو, لہٰذا یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ بھوک ہے اور ہاں چوری کے قانون یہ ہے کہ بھائی ہاتھ کاٹو تو چوری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, لہٰذا یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوگا؟ نظام ہے باطل نظام اور انسانیت جو ہے وہ بھوک کا شکار, انسانیت کو وہ نہیں ملنا کہ جو کہ امیروں کے کتے ہیں کہ جو کہ کھا رہے. آج انسان کو جو کسے ملے, لہٰذا ایک طرح وہ استحصالی نظام ہے لیکن ان میں جو ہے وہ تعزیرات وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں کہ چور ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں, تو مجھے بتایا فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ جو ہے وہ حرام خوروں کو ہوگا کہ جنہوں نے ایکسپلائٹیشن کو نظام برپر کیا اور سارے حقوق انسانوں کے وہ سلب کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, وہ پورا نظام اسی کی جو ہے سپورٹ میں یہ ساری تعزیرات ہیں کہ جو کہ کام آنے والی ہوں گی, اسی باطل نظام کو یہ تعزیرات سپورٹ کریں گے, لہٰذا انسان کا تو کوئی بھلا نہیں ہوگا. تمہارے اس حوالے سے دیکھیے یہ عدل اور مساوات یہ بڑی اہمیت کے حامل سے دیر اسلام. میں آیات کا حوالہ ہوں, وقت متصل ہے اور انشاءاللہ اس پر مزید آگے ہم گفتگو کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہمیں ملتے ہیں ان میں سے
جو صفاتی نام میں نظر آتے ہیں اس میں کی العادل صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، صفاتی ناموں میں سے العادل، یہ اللہ کیا ہے؟ سراپا عادل. اسی طرح اسم الفاعل میں العادل، اللہ کیا ہے؟ عدل کرنے والا. المقسط، اس کے بھی معنی کیا ہے؟ عدل کرنے والا. لہٰذا یہ ایمان باللہ کے ذیل میں ہمارا یہ ایمان ہے واقعتا کہ اللہ عدل ہے سراپا اور عدل کو قائم کرنے والا. پھر ایمان کی رسالت کے ذیل میں سورہ حدید کے آیت نمبر 25 اگر میں آپ کے سامنے پوٹ کروں تو تمام رسولوں کا جو مقصد بیسک ہے وہ کیا کہنا فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اور یقینا اللہ فرما رہے کہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح معجزات کے ساتھ، بینات کے ساتھ، اور کتابوں کے ساتھ، اور میزان عدل کے ساتھ. کیوں؟ ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل کر پائیں. لہذا اللہ کی بھی صفات کیا ہے؟ عدل اور عادل. اور تمام رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد بھی کیا ہے؟ نظام عادل کا جب اٹھا. اور بحیثیت مسلمان رب کائنات کا مسلم رات سے تقاضے بھی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 135 آپ جا کے دیکھیے، اس میں مجھ سے اور آپ سے تقاضا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء. اے ایمان کے دعوے داروں، ایمان والوں، کھڑے ہو جاؤ، عدل کے علم بردان بنو، اللہ کے لیے گواہی قائم کرتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 47 ساتھی ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوٹ کر کے میں بات مکمل کر رہا ہوں. سعد بن ابی وقاص نے بھی ایرانیوں سے کہ جب انہوں نے یہ پوچھا کہ جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو سعد بن ابی وقاص سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ جو لیڈ کر رہے تھے، ایرانیوں نے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ آج تم ہم پر چڑھ دوڑے، پہلے بھی تم آتے تھے اور آ کے لوٹ مار کر کے وہ چلے جاتے تھے لیکن اب جانے کا نام نہیں دے رہے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا قد ارسلنا، پہلے ہم خود آتے تھے دورے جاریت میں اسلام سے پہلے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے مشن پر، ہم بھیجے گئے، یعنی ہم ایک مشن پر ہیں. ناؤ وی آر مشن. تو انا قد ارسلنا، اور وہ مشن کیا ہے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجهالة الى نور الايمان ومن جحود القلوب الى دين الاسلام. انہوں نے کہا کہ تاکہ ہم انسانیت کو ظلمات سے، اندھیروں سے، جہالت کے نکال کر ایمان کے نور کی طرف جو لے کر، اور جو بادشاہوں کا ظلم ستر ہے، ان کا ظلم ہے، ان سے انسانیت کو نکال کر اور اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے اس سے جو ہے وہ دہر مند کر دے انسان. یہ اس وقت ہمارا مشن ہے. لہذا پہلے ہمارا مشن کوئی نہیں تھا، اب اسلام کے بعد ایک مشن بنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واقعتا جو بھی یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور عملی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برپا کرتا انقلاب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتا اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.